أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله.
درس کا آغاز ہو رہا ہے اور اس آیت میں وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے اسی سورت کی مختلف آیات میں بیان کیا گیا، یعنی انفاق فی سبیل اللہ. آیت نمبر 7 میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہم نے پڑھا تھا کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور پھر آیت نمبر 10 میں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے بعد آیت نمبر 11 میں بھی یہی انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر اور یہ بیان تھا. تو وہی چیز یہاں آیت نمبر 18 میں بیان کی جا رہی ہے. تو ارشاد فرمایا اِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. مصدق اور مصدقات اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کے لیے اس کے راستے میں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. اس سورہ الحدید میں ایک چیز خاص طور پہ جو محسوس کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ساتھ مسلمان خواتین کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے. مثلا آیت نمبر 12 میں ہم نے یہ چیز پڑھی، اور اس سے پہلے بھی یہ چیز بیان کی گئی تھی کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو آیت نمبر 12 میں اللہ کا ارشاد تھا يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اور قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اجمالی طور پہ تو ہمیں یہ چیز مختلف دوسری صورتوں میں بھی ملتی ہے کہ کفار و مشرکین اور منکرین کے ذکر میں، خاص طور پہ منافقوں کا ذکر جب آتا ہے اور منافقوں کا ذکر بھی مختلف لحاظ سے، مثلا سورہ المنافقون میں، سورہ النساء میں یا دوسری بعض اہم صورتوں میں، تو منافقوں کا ذکر جب قرآن میں آتا ہے تو منافق مردوں کے ساتھ منافق عورتوں کا ذکر بھی بیان کیا گیا ہے. علماء اور مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ یوں تو ہر منکر اور ہر مشرک اور ہر کافر اور ہر نہ ماننے والے فرد کی اسلام اور مسلمان دشمنی آیا ہے اور وہ سب کو پتا ہے، لیکن ان میں خاص طور پہ جو منافق لوگ ہیں، منافقین کے ہاں جو شدت اسلام اور مسلمان دشمنی مردوں کے ہاں پائی جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ شدت ان کی عورتوں میں مسلمانوں اور اسلام کی مخالفت میں پائی جاتی ہے. اس لیے مشرکوں اور دوسروں کے ذکر میں جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں صرف مردوں کا ذکر ملتا ہے کہ نہ ماننے والے یا انکار کرنے والے یا شرک کرنے والے، لیکن جب نفاق کا بیان ہو تو نفاق کے بیان میں ہمیں مردوں کے ساتھ خاص طور پہ عورتوں کا ذکر بھی ملتا ہے. یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 12 اور 13 میں یوم تر المؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اور آیت نمبر 13 میں تھا یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں. وہی اسلوب یہاں آیت نمبر 18 میں بھی ہے، ان المصدقین والمصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. واقرب اللہ قرض الحسنہ، اور قرض حسنہ کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 11 میں یہ چیز پڑھی تھی کہ قرض حسنہ کی تعریف کیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنہ، وہی چیز یہاں پر ہے، واقرض اللہ قرضا حسنہ یضاعف لهم ولهم اجر کریم. اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ کے لیے صدقہ کرتے ہیں اور اللہ تعالی کو قرض حسنہ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اللہ تعالی کی طرف سے بڑھا دیا جاتا ہے. یضاعف لہم، ان کا دیا ہوا جو صدقہ ہے اس پر ان کے لیے اجر بڑھا دیا جاتا ہے. یضاعف لہم ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں جو اجر ہے وہ اجر کوئی عام اجر نہیں ہے، بلکہ وہ نہایت ہی عزت اور اکرام والا اجر ہے. یہاں پر ایک آیت میں اللہ تعالی نے دو چیزوں کو جمع کیا، اور وہ دونوں چیزیں انفاق فی سبیل اللہ کی دو شاخیں ہیں. اللہ تعالی کے راستے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر مال خرچ کرنا، اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں. اب اس انفاق فی سبیل اللہ کو زکوٰۃ کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس کو عام صدقہ کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور اس کو دوسرے بعض ناموں اور شرعی اصطلاحات سے بھی یاد کیا جاتا ہے. یہاں اس آیت نمبر 18 میں صدقہ اور قرض حسنہ دونوں کو ایک ہی موقع پر جمع کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ اگر وقتاً فوقتاً حسب استطاعت یا وجوب اور فرض کی شکل میں جو زکوٰۃ وغیرہ ہوتی ہے وہ تو صدقہ کہلاتا ہے، لیکن کسی خاص موقع پہ ملت اور دین کی خاطر کوئی بڑی قربانی اگر طلب کی جائے اور اس کے لیے اگر مسلمان مرد اور مسلمان عورت اپنے مال کو وقف کر دے تو یہ ہے قرض حسنہ. ورنہ عام طور پہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے اس کی شکل تو صدقے کی ہے، وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا عام صدقے کی شکل میں ہو یا اللہ کے راستے میں مال یا کوئی اور چیز خرچ کرنے کی شکل اور صورت میں ہو، لیکن خاص طور پہ جو بڑی چیز ہو اور اہم چیز ہو اور اشد ضرورت کے تحت لی جائے یا دی جائے تو اس کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے. یہاں اس آیت میں جو چیز مراد ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ جمہور مفسرین نے اپنی اپنی تفسیر میں اس بات کو بیان، اور یہ چیز بھی ہم نے جان لی کہ اللہ تعالی نے مشرکوں، منکروں، کافروں اور نہ ماننے والوں کا جب مجموعی ذکر قرآن میں کیا ہے مختلف مقامات پر تو مذکر کا صیغہ لا کر اس میں مؤنث اور پوری اس قوم اور ملت کو شامل کر لیا ہے جس کا تعلق اس فکر اور اس گروہ اور اس مذہب سے ہوتا ہے، نہ ماننے والے، انکار کرنے والے، شرک کرنے والے۔ لیکن منافقوں کا جہاں تک تعلق ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا، ان کے ہاں مسلمانوں کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں جو شدت ہے اور جو شدید بغض ہے اور جو شدید دشمنی ہے ان کے ہاں، وہ اتنی عجیب ہے کہ وہ ان کے دونوں جنسوں میں پائی جاتی ہے، مردوں میں اپنی جگہ اور عورتوں میں اپنی جگہ۔ اور یہی چیز منافقوں سے تعلق رکھنے والے جو دوسرے گروہ اور فرقے ہیں ان کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان کی عورتوں میں مسلمانوں کی مخالفت اور اسلام کی مخالفت میں ان کی مردوں کی نسبت شدت زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ چیز یہودیوں، نصرانیوں، منکروں، مشرکوں ان کے ہاں اس قدر شدت سے نہیں پائی جاتی جس قدر شدت سے ان کے ہاں پائی جاتی ہے۔ اس لیے آپ قرآن میں اس چیز کو خاص طور پر محسوس کریں گے کہ جب بھی منافقوں کا ذکر آئے گا تو منافقوں مردوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ منافق عورتوں کا ذکر بھی آئے گا۔ اور اس کے حوالے گزشتہ درس میں ہم نے دیے تھے کہ المنافقون والمنافقات، سورہ توبہ میں وہاں پر بھی عورتوں کو بیان کیا گیا اور یہاں سورہ حدید میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا۔ اور مفسرین کے دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر عورتوں کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ جس چیز کی رغبت دلائی جا رہی ہے وہ ہے صدقہ اور قرض حسنہ، ان المصدقین، بے شک خوب صدقہ کرنے والے مرد اور خوب صدقہ کرنے والی عورتیں، اور اللہ کے لیے اللہ کو قرض حسنہ دینے والے لوگ۔ تو فرمایا کہ اکثر و بیشتر اللہ تعالی کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کی یہ جو دو شکلیں اس آیت نمبر 18 میں بیان ہوئی ہیں، صدقہ اور قرض حسنہ، اس سے جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اور مانع ہوتی ہیں ان میں دنیا کی کئی اور چیزیں اس میں شامل ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ عموماً اولاد اور بیوی یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکتے ہیں یا رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ کھلم کھلا اس چیز کو روکتے ہیں، اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ یہ جو خرچ کرنے والا مرد ہے یہ اپنے تئیں یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کچھ خرچ کیا جا رہا ہے اگر یہ اسی طریقے پہ خرچ کیا جاتا رہے گا تو پھر میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ تو چونکہ یہ چیزیں اور یہ رشتے بسا اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب صدقہ کرنے سے اور قرض حسنہ اللہ کو دینے سے روکتے ہیں، اس لیے یہاں پر مصدقین اور مصدقات کو بیان کیا کہ جہاں اس آیت کو پڑھ کے اور سن کے مرد اپنے اندر صدقہ کرنے کی رغبت پیدا کرے اور ان کی یہاں رغبت پیدا ہو، وہیں یہ چیز بھی بیان کر دی جائے کہ وہ لوگ کہ جو یہ نیکیاں انجام دیں گے، یضاعف لہم ولہم اجر کریم، ان کا صدقہ، ان کا قرض حسنہ، ان کا انفاق فی سبیل اللہ، اس کا بدلہ اللہ کے ہاں بڑھا چڑھا کر ان کو دیا جائے گا دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور اس چیز کو بھی یہ لوگ جان لیں کہ جہاں تک صدقہ کرنے کا تعلق ہے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا تعلق ہے تو یہ چیز مردوں کے لیے خاص نہیں ہے، اور نہیں یہ صرف مردوں پر فرض اور واجب ہے، بلکہ جس طریقے پہ مرد اپنے مال خاص میں سے خوب خرچ کریں اور ان کو خرچ کرنا چاہیے، اسی طریقے پہ مسلم عورتوں اور مسلم خواتین پر بھی واجب ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال خاص میں سے خوب صدقہ کیا کریں۔ اور خود احادیث صحیحہ میں کثرت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خواتین کو خاص طور پہ استغفار کی کثرت اور صدقہ کرنے کی کثرت کی طرف رغبت دلائی ہے، یہ ارشاد فرما کر کہ میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا ہے، تو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اس طریقے پہ بچا سکتی ہو کہ کثرت سے استغفار اور خوب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. تو ان چند اہم وجوہات کی بنا پر یہاں پر مصدقین جو مذکر کے لیے صیغہ استعمال ہوا اس کے ساتھ والمصدقات صدقہ کرنے والے عورتوں کا ذکر بھی آیا. یہ چند اہم وجوہات تھیں جو ہم نے بیان کر دی, جن کو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر مصدقین صدقہ کرنے والے مردوں کے ساتھ صدقہ کرنے والے عورتوں کا ذکر کیوں کیا گیا, اس کی یہ چند اہم وجوہات تھیں. اب جب لوگ ایمان لے آتے ہیں, اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں اور نیکیاں اپناتے ہیں, اور پھر ان نیکیوں اور اعمال صالحہ میں کچھ ایسے اعمال ہیں جو شدید ہیں, مشقت والے ہیں, مشکل ہیں, لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو ہم وہ درجات بیان کرتے ہیں جن درجات کو کوئی بھی ایمان والا حاصل کر سکتا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون. اگلی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون, وہ لوگ جو اللہ تعالی پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے, یہی وہ لوگ ہیں جو صدیق ہیں. اور صدیق کے ترجمے اور مفہوم میں علماء نے جس مفہوم کو سب سے زیادہ پسند کیا وہ یہ ہے کہ جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو, یکسانیت ہو, اور اس کے عقیدہ و عمل میں پختگی ہو, یہ صدیق ہے. قول و فعل یکساں ہو, ظاہر و باطن ایک ہو, اور عقیدہ و عمل میں پختگی ہو, اس کو صدیق کہتے ہیں. اور یہ وہ مرتبہ بلند ہے جو ہر نبی کی امت میں اللہ تعالی نے اس نبی کی امت میں اس نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے لیے رکھا ہے. تو اولئک هم الصدیقون, وہ جو بلند درجات ہیں ایمان والوں کے لیے, ان میں ایک تو صدیق اور درجہ صدیقیت ہے, اور دوسرا ہے درجہ شہادت. والشہداء عند ربهم, اب جو ان درجات کو پا لیں گے صدیقیت کو اور شہادت کو, تو لہم اجرہم, ان کے لیے نہ صرف یہ کہ ان کی نیکیوں کا اجر محفوظ ہوگا اللہ کے پاس, بلکہ اللہ تعالی نیکیوں کے بدلے میں اچھا اجر دینے کے علاوہ اپنی طرف سے ایک خاص مہربانی جو فرمائیں گے وہ یہ ہوگا کہ ان کو اللہ تعالی ایسا نور دے گا جو ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے گا. ونورہم, اچھے اعمال کا بدلہ اور اجر یہ تو ہر ایک کے لیے ہے, لیکن نور ہر ایک کے لیے نہیں ہے. نور صرف ان کے لیے ہے جو صدیقی اور شہادت دونوں کے درجوں پہ فائز ہو جائے. اور یہ انسانوں کے اس گروہ کا ذکر تھا جو ایمان قبول کرتا ہے, اعمال صالحہ کو انجام دیتا ہے. اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں اللہ تعالی کی آیات کا انکار اور ان کا جھٹلایا جانا, اولئک اصحاب الجحیم, یہ وہی لوگ ہیں جو کہ آگ والے ہیں. صدیق کے بارے میں امام ابن قیم نے اپنی کتاب طریق الہجرتین میں ارشاد فرمایا کہ ورثۃ الرسل وخلفاؤہم فی اممہم, ہر نبی کے بعد اس کی امت میں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس نبی کی وراثت کو صحیح استعمال کیا, یعنی نبی کی تعلیمات, وہم القائمون بما بعثوا به علما وعملا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں, علم کے ساتھ ساتھ اپنے اس علم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ مشہور حدیث ہم نے بارہا پڑھی اور سنی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, امت کے وہ لوگ کے جو علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے ہوں. ودعوۃ للخلق الی اللہ علی طریقہم ومنہاجہم, لوگوں کو اس طریقے کے مطابق اللہ کے دین کی طرف بلانا, دعوت و تبلیغ والا کام, دعوت والا کام, نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں سے روکنے والا کام, دین کی نشر و اشاعت اور پھیلانے کا کام اس منہج اور اس طریقے کے مطابق کرنا جس طریقے پر اس کام کو نبیوں نے کیا.
وهذه افضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة وهي مرتبة الصدیقية.
یہ نبوت اور رسالت کے بعد سب سے بلند مقام ہے جس کو مرتبہ صدیقیت کہا جاتا ہے, اور یہ وہی چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں بیان کیا جب یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ.
اللہ تعالی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جہاں تک معاملہ ہے, وہ لوگ کہ جو اس اطاعت کو اختیار کرتے ہیں ان کا حشر اللہ تعالی کی مہربانی سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے. اس سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالی نے نبیوں کے بعد امت میں تین اہم مقامات کو بیان کیا ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین.
نبوت کے بعد نمبر ہے صدیقیت کا, اور اس کے بعد پھر نمبر ہے شہادت کا, اور اس کے بعد پھر عام امت کے اعمال صالحہ کرنے والے لوگوں کے لیے وہ ہے صالحین. تو سورہ النساء کی اس آیت کو امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی یہاں تائید اور دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کو پیش کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے وہؤلاء الربانیون والراسخون فی العلم فہم خلفاؤہ واولیاؤہ وحزبہ وخاصتہ وحملۃ دینہ. اور ارشاد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سورہ حدید میں ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. یہ تھا وہ بیان جو امام نے صدیق کے لفظ کی تعریف میں تفسیر کے طور پہ اپنی کتاب طریق الہجرتین میں لکھا, جو ہم یہاں سورہ حدید کی آیت نمبر 19 میں پڑھ رہے ہیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ میں وہ شخص کہ جس کے بارے میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو علم اور عمل کے لحاظ سے, اور اس کی زبان سے ہمیشہ سچ بات ہی نکلے, اور وہ سچ اور حق کی تصدیق کرے. یہ تین اہم نشانیاں ہیں صدیق کی. اور متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی سچ بولتا ہے اور سچ کو پسند کرتا ہے اور سچ کی ترویج کرتا ہے اور سچ کی اشاعت کرتا ہے اور سچ سے اس کو اتنی محبت ہوتی ہے کہ سچ ہی اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے اور وہ جھوٹ سے دور رہتا ہے, جھوٹ سے اس کو نفرت ہوتی ہے, حتیٰ یہاں تک کہ یکتب عند اللہ صدیقہ, اللہ کے ہاں اس کو صدیقین کے درجے میں لکھ دیا جاتا ہے. سچ کی کثرت اور سچ سے محبت اور سچ کی تصدیق, یعنی ایک تو ہے کہ سچ بولنا, ایک ہے حق بات جو اللہ کی طرف سے کہی جائے, اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کہی جائے اس کو ماننا, اور ایک ہے اس کی تصدیق کرنا, اور ایک ہے اس کو عام کرنا. تو یہ تمام صفات جس انسان کے اندر پائی جائیں کہ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو, قول اور فعل میں تضاد نہ ہو, اور عقیدہ و عمل میں پختگی ہو, سچ اس کی ذات سے عبارت یوں بن جائے کہ اس کے بارے میں یہ گواہی دی جائے کہ وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے, اور پھر ہر خیر اور بھلائی کی بات کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا جائے, نہ صرف یہ کہ اس پر عمل کیا جائے, نہ صرف یہ کہ اس کی تصدیق کی جائے, بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ وہ تمام صفات اور خوبیاں ہیں جو کسی انسان میں جب موجود ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے, اور یہ وہ درجہ بلند ہے جو نبوت کے بعد سب سے اونچا اور سب سے پہلا درجہ ہے. اور یہ وہ درجہ ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے خود نبوت کے بعد بیان کیا ہے. ہم جب سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پہ ہمیشہ گامزن رہنے کی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اور ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم, یہ صراط مستقیم ان کا راستہ ہے ان لوگوں کا جن لوگوں پر اے اللہ تو نے انعام کیا. یہاں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان نہیں کیا کہ ہم نے کن کن لوگوں پہ انعام کیا. بندوں کو جو دعا اللہ نے سکھائی ہے اس میں بندہ اپنے رب سے یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیشہ زندگی بھر چلتے رہنے کی ہم تجھ سے دعا اور درخواست اور تمنا اور آرزو کرتے ہیں جو وہ بندے ہیں جن پر تو نے انعام کیا. اب تفصیل کے لیے جب ہم قرآن کے اوراق میں اس تفصیل کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں یہاں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں یہ ارشاد اللہ کا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی گروہ میں انسانوں میں جن لوگوں پر اپنے انعامات کیے ان کو چار حصوں میں تقسیم کیا. سب سے زیادہ انعام, سب سے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ کے اپنے نبیوں پہ ہوئے. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ, اور اس کے بعد پھر وَالصِّدِّيقِينَ, اور پھر والشہداء, اور پھر الصالحین. اہل سنت والجماعت علماء نے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بلا فصل ہونا اور خلیفہ اول ہونا قرآن پاک کی ان آیات سے ثابت کیا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نبی کے بعد صدیق کا نمبر ہوتا ہے, نبی کے بعد صدیق کا نمبر ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. اس سورہ نساء کی آیت نمبر 69 سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صدیقیت اور ان کا نبی کے بعد خلیفہ بلا فصل ہونا, خلیفہ اول ہونا جو اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے, وہ علماء نے اس آیت سے ثابت کیا ہے. کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا مع النبیین والصدیقین, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے صدیق کا لقب دیا. متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑ پہ آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور عثمان اور علی بھی ہیں اور عمر بھی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہاڑ سے کہا کہ ٹھہر جا, تجھ پر اس وقت نبی ہے اور صدیق ہے اور شہید. تو نبی خود تھے اور صدیق ابو بکر تھے اور شہید ہونے والے وہ تینوں تھے جو کہ بعد میں شہید ہوئے, عمر, عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ قرآنی آیات کے لیے وہ احادیث ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نبوت کے بعد نمبر صدیقیت کا ہے. وہ جو عام بات ہو گئی کہ گلی گلی یہ کہا جانے لگا اور اہل سنت والجماعت کا المیہ یہ ہے کہ شروع سے یہ لوگ اپنے مذہب سے اتنے دور کر دیے گئے حتیٰ کہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں ایسی تحریف کی گئی کہ جو بعض خواص سے بھی پوشیدہ ہو گئی. عوام کا معاملہ تو بالکل ہی ایسا ہے کہ انہیں یہ دلچسپی ہی نہیں رہی کہ ہم کم از کم اپنے بڑوں کے بارے میں یہ چیز جانیں کہ ان کی تاریخ قرآن پاک نے اور صحیح احادیث میں کیا بیان کی ہے. آج گلی گلی ان کی طرف سے بھیجا ہوا وہ بھکاری جس کو آپ صرف ایک بھکاری سمجھتے ہیں, حقیقت میں وہ بھکاری نہیں ہے, وہ مبلغ ہے, وہ مبلغ ہے, وہ داعی ہے اس فرقے کی طرف سے اور اس فکر کی ترویج کرتا ہے جس فکر کو وہ عوام الناس میں پھیلانا چاہتے ہیں کہ علی دا پہلا نمبر, علی دم دم دے اندر. آپ اس کو صرف ایک بھکاری سمجھ کے ایک دو روپیہ دے کے اس سے جان چھڑاتے ہیں, حقیقت میں وہ بھکاری نہیں ہے, وہ مبلغ ہے اس فکر کا جس فکر کی وجہ سے آپ کی اکثریت ہونے کے باوجود آپ پر اقلیت سوار ہے, اور وہ اقلیت ایسی سوار ہے کہ محرم کے مہینے میں آپ کے تمام اخبارات آپ کے ٹی وی اور آپ کا ریڈیو ازواج مطہرات پہ تبرع کرتے ہیں، صحابہ رسول پہ تبرع کرتے ہیں، اور ملک کی سنی اکثریت ایسی سنی ہے کہ وہ سن ہو گئی ہے. اور جب اس موضوع پہ بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو فرقہ وارانہ باتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ فرقہ وارانہ باتیں تو وہ کرتے ہیں کہ جو خود فرقہ ہے، ہم تو فرقہ نہیں ہیں، ہم تو سواد اعظم اہل سنت والجماعت ہیں. 99% اکثریت کی اس زمین کے اوپر مسلمانوں کی جہاں کہیں بھی رہتی ہے، عرب ہو کہ عجم ہو، یورپ ہے تو افریقہ ہو، وہ سب کے سب اہل سنت والجماعت ہیں. فرقہ ہم نہیں ہیں، فرقے کا لفظی معنی ہے وہ ٹکڑا جو بڑی جماعت سے الگ ہو جائے. فرقہ وہ ہیں جو صحابہ رسول پر تبرع کرتے ہیں. وہ جملے کہ جو بیان کرنا کسی بھی انسان مسلمان کے لیے، وہ تمام چیزیں ترویج اور اشاعت کے لیے، یہ وہ فکر ہے جس فکر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. منافقوں نے مدینہ منورہ میں، یہود نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو عروج مل رہا ہے تو انہوں نے ایک فرقہ مسلمانوں کے اندر داخل کیا، منافقت، اور منافقت سے پھر یہ نیا فرقہ وجود میں آیا جو ظاہری طور پہ سب وہ کام کرتے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ بھی کتنے وہ کام ہیں جو مسلمانوں کے نہیں. ہم نے بارہا اس سے کہا، پتہ لگا اس سے کہ یہ اختلاف ہے، جھگڑے کی، فساد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ حکم کسی کو بنا کے لے آئیے اور اس کے سامنے اپنا کیس پیش کیجئے، دلیل کے ساتھ بات کیجئے، کسی کا خون بہانے کی اور کسی کو اذیت پہنچانے کی، کسی کو قتل کرنے کی، کسی کی عبادت گاہ پہ حملہ کرنے کی نہ اسلام نے اجازت دی اور نہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا مسلمان اس بات کو پسند کرتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ. اور ہم دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب تمہارا کلمہ ہمارے کلمے سے الگ، تمہاری نماز ہماری نماز سے الگ، تمہارا نکاح ہمارے نکاح سے الگ، تمہارے حج کے طریقے ہمارے حج کے طریقوں سے الگ، تمہارے روزوں کے سحر و افطار ہمارے سحر و افطار سے الگ، تمہارا نکاح کا طریقہ ہمارے نکاح کے طریقے سے الگ، تمہارا عقیدہ ہمارے عقیدے سے الگ، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں کوئی تحریف نہیں کی گئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن پاک میں 6600 آیات ہیں، تم یہ کہتے ہو اس میں 18000 سے زیادہ آیات تھیں. تو کس بنا پہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو کہ تمہارا کلمہ ہمارے کلمے سے الگ ہے، تمہاری نماز کا طریقہ ہماری نماز کے طریقے سے الگ ہے؟ یہ اختلاف صرف عقیدے کا نہیں ہے، عمل کا بھی اختلاف ہے، عقیدے کا بھی اختلاف ہے. اس بات کو صاف کر لو، یا تو ان تمام چیزوں سے برات کا اظہار کرو اور اس عقیدے کو قبول کر لو جس عقیدے کو اس روئے زمین کی مسلم اکثریتی آبادی نے قبول کیا ہوا ہے، اور یا تو اس بات کا اعلان کر دو کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بلا فصل ہونا اور خلیفہ اول ہونا اور رسول کا جانشین ہونا، یہ قرآن کی 18 سے زیادہ مقامات پر ایسی آیات قرآن میں موجود ہیں جو شان صدیقیت کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے ثابت کرتی ہیں، اور 40 سے زیادہ مقامات پر وہ آیات ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ نے آسمان سے نازل کی. اسی طریقے پہ دوسرے خلفاء راشدین اور امہات المؤمنین اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین کا معاملہ ہے. تو بات چلی تھی صدیق سے کہ اولئک هم الصدیقون، تو سب سے جو بلند مرتبہ ہے وہ مرتبہ صدیقیت ہے نبوت کے بعد، اور وہ اس امت میں سب سے پہلے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ہیں. اور ان کے بعد پھر ہم نے جس طریقے پہ بتایا کہ جس انسان کے اندر یہ اہم خوبیاں اور صفات پائی جائیں اس کو صدیق کہا جاتا ہے، اور یہ چیز صرف مردوں کے لیے ہی خاص نہیں ہے، بلکہ یہ نیکیاں اور یہ اوصاف اور یہ نیکیاں اور یہ اعمال صالحہ، یہ خوبیاں اگر کسی مسلمان عورت میں موجود ہیں تو وہ صدیقہ ہے. کیونکہ قرآن پاک میں مریم رضی اللہ علیہ السلام کو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے صدیقہ کہا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75 میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب آیا تو فرمایا کہ وہ امہ صدیقہ، اور اسی طریقے پہ ابو بکر صدیق ہیں اور جو لقب ان کو مردوں میں ملا وہی لقب ان کی بیٹی کو عورتوں میں ملا، عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا. تو یہ جو مرتبہ صدیقیت ہے یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے عام ہے، بشرطے کہ وہ صفات پائی جائیں جن صفات کا ہونا ضروری ہے. تو وہ صدیقون، اور صدیقین کے بعد جو مرتبہ ہے وہ ہے شہداء کا، وہ شہداء عند ربہم. شہداء یہ شہید کی جمع ہے، اور گواہی دینے والے کو اور اس گواہی پہ قائم دائم شخص کو اور اس گواہی کی دعوت دینے والے کو اور اس گواہی کو عام کرنے والے کو اور اس گواہی کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے، ان سب کو شہید کہا جاتا ہے. اس امت کو جو شہداء علی الناس کہا گیا 143 آیت سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہترین درمیانی امت بنایا ہے تاکہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی کو قائم کر سکو. وہ گواہی جو اللہ تعالی کی توحید کی گواہی ہے، وہ گواہی جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی ہے، اور وہ گواہی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی گواہی ہے، اور وہ گواہی جو دعوت کی گواہی ہے کہ اسلام کی دعوت کو اور غلبہ اسلام کے لیے ہر کوشش کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو گواہ بنانا، یہ اس امت کو اس لیے کہا گیا کہ یہ تم وسط امت ہو. اور یہی چیز اللہ تعالی نے دوسرے مقام پہ سورہ الحج کے آخر میں بیان کی کہ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، رسول تم پر گواہ بن جائے اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. اس طریقے پہ احادیث صحیحہ میں یہ بات موجود ہے کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ